أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام پیام رحمان لے کے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ پچھلے ہفتے کی طرح سورہ والعصر کا تعارف پیش کریں گے. ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، چلتے ہیں سورہ عصر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. ناظرین، پیام رحمان میں سورہ والعصر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ، اور گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے سورہ عصر کے تعارف کے حوالے سے اور نزول کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی، انشاءاللہ اس کو بھی مکمل کریں گے. ایمان اور عمل صالح کیا ہے، حق اور صبر کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب کی طرف. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پیام رحمان میں، اور ساتھ ساتھ سورہ عصر کے حوالے سے اس سوال کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ عصر کا جو مفہوم ہے قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے، اور ساتھ اس کی اگر ایک تفسیر ہو جائے، اگرچہ پچھلے ہفتے کچھ اشارے آپ نے فرمائے تھے والعصر کے حوالے سے، تو آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین. سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا سورہ نمبر 103 ہے، جس میں پروردگار عالم نے خسارہ اور نفع کا معیار بیان کیا ہے. چونکہ یہ وہ سورہ ہے جس کا تعلق ہر انسان کی زندگی سے ہے، دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم فائدے میں رہیں، خسارے سے محفوظ رہیں، گھاٹے سے محفوظ رہیں، نقصان سے محفوظ رہیں. پروردگار عالم اس مقام پر انہی حقائق کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو انسان کو خسارے سے بچانے والے ہیں، انہی چیزوں کی طرف، انہی نکات کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو انسان کو گھاٹے سے بچانے والے ہیں. سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ زمانے کی قسم، دنیا کا ہر انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ایمان والے ہیں، نیک کردار ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، اور حق اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں. یعنی کامیابی اور فائدہ ان افراد کا مقدر ہے جو مومن ہیں، جو نیک کردار ہیں، جو حق اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں. فائدہ صرف انہی لوگوں کو ہے جن کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں. یہ قرآن مجید نے پوری دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے. لیکن یہاں اگر تھوڑی دیر ہم غور کریں تو اپنے سماج کی طرف ہم چلتے ہیں، اپنے معاشرے کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن حکیم کے اس فقرے کی عظمت اور اس کی بلندی کا اندازہ لوگوں کو ہوگا. قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے ایمان والوں کے، سوائے نیک عمل کرنے والوں کے، سوائے حق اور صبر کی وصیت کرنے والوں کے. یہ تو قرآن مجید کا اعلان ہے، پروردگار کا اعلان ہے. لیکن سماج کی جو صورتحال ہے، معاشرے کی جو صورتحال ہے، وہاں فائدہ اٹھانے والوں میں سے کون ہیں اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے کون
لوگ ہیں؟
فرض کیجئے ہمارے محلے میں دو آدمی ہیں، دونوں نے ایک ساتھ کاروبار شروع کیا، ایک ہی کاروبار، ایک ہی علاقے میں، ایک ہی محلے میں، ایک ہی شہر میں انہوں نے کاروبار شروع کیا. سال تمام جب ہوا تو ایک کے گھر میں بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، ان کا گھر کا نقشہ بدل گیا ہے، بنگلہ تیار ہو گیا ہے، عورتوں کے یہاں زیوروں کا انبار لگ گیا ہے، اور دوسرے کے یہاں وہی جو اس کی صورتحال تھی وہی نظر آتی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم دونوں نے ایک ساتھ کام شروع کیا، وہ ماشاءاللہ سے لکھپتی ہو گئے، ان کا بہترین مکان بن گیا، بہترین کاریں آ کے ان کے گھر میں کھڑی ہو گئی،
انہوں نے کاروبار میں ترقی کی،
انہوں نے کاروبار میں اتنی ترقی کر لی ہے، اور آپ جو ہیں وہ آپ کا مکان بھی وہی صحیح ہے، وہیں کے وہیں رہ گئے مثلا۔ تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہیں سے وہیں کا وہیں رہ گیا ہے، اور وہ آدمی جو بہت ترقی کر گیا ہے، اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر ہم نے بھی ان کی طریقے سے بےمانی کی ہوتی، بددیانتی سے کام لیا ہوتا،
حرام و حلال کا خیال نہ رکھا
نہ رکھا ہوتا حرام و حلال کا خیال، تو آج ان کا ایک بنگلہ بننا تھا، ہمارے دو بنگلے بن جاتے، ہمارے پاس بھی دو کاریں چار کاریں ہو جاتی، ہمارے یہاں بھی زیوروں کا انبار لگا رہتا۔ مگر چونکہ ہم نے ایمان سے کام لیا ہے، ہم نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا ہے، لہذا یہ فائدہ ہم کو نہیں ملا ہے۔ یعنی معاشرہ یہ کہتا ہے کہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، نقصان اٹھانے والے وہ افراد ہیں جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اور فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو بےمانی سے کام کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید جو اعلان کر رہا ہے وہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہ ایمان والے یہ فائدے میں ہیں،
جو ایماندار ہیں
وہ فائدے میں، اور جو بے ایمان ہیں یہ گھاٹے میں ہیں۔ لیکن سماج میں بالکل ہم برعکس،
الٹا ہے، بالکل
بالکل الٹا ہے اس چیز دیکھتے ہیں۔ دو آدمی ایک ہی عہدے کے اوپر، ایک ہی دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، ایک ہی عہدے کے اوپر ہیں، ایک ہی پوسٹ کے اوپر ہیں، ایک کی زندگی میں ہر طرح کی سہولتیں
ہیں،
ہر طرح کی آسائش ہے، ہر طرح کا آرام ہے، انہیں بہت اچھی زندگی ہے، دوسرے کی زندگی اتنی اچھی نہیں ہے۔ ان سے بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ بھائی دونوں کی پوسٹ ایک ہے، دونوں کا دفتر ایک ہے، دونوں کی ملازمت ایک ہے، دونوں کی تنخواہیں ایک ہیں، آخر ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کا اچھا مکان ہے، اور آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس اچھا مکان نہیں ہے۔ تو ان کا جواب بھی یہی ہوتا ہے، کہا دیکھیے ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں، ہماری جو تنخواہ ہے ہم اس کے اوپر گزارا کرتے ہیں، ہم رشوت نہیں لیتے ہیں، ہم ناجائز پیسے نہیں لیتے ہیں،
بالکل
ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں،
بالکل
لہذا ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے،
یعنی ایمانداری سے کام کرتے ہیں،
ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی طریقے سے ہم بھی رشوت لیتے، ہم بھی ناجائز طریقے سے کام کرتے، تو آج ہم بھی فائدے میں ہوتے۔ دیہات میں چلے جائیے، ایک کسان، دو کسان ہیں، ایک کے یہاں بہت غلہ پیدا ہوا اور ایک کے پاس اتنی ہی زمین ہے مگر اتنا غلہ نہیں پیدا ہوا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے؟ تمہارا جو فلا ہمسایہ ہے، فلا پڑوسی ہے، اس کے پاس تو اتنا غلہ پیدا ہوا ہے اور تمہارے پاس جو ہے اتنا غلہ نہیں پیدا ہوا۔ اس کا بھی یہ جواب ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر ہم نے بھی سینچائی میں بےمانی کی ہوتی، ہم نے بھی اگر دانے میں بےمانی کی ہوتی، اگر ہم نے بھی فراڈ سے کام لیا ہوتا، تو آج ہمارے پاس ان سے زیادہ سرمایہ ہوتا، ہمارے پاس ان سے زیادہ غلہ ہوتا۔ مگر چونکہ ہم نے سینچائی میں بھی ایمانداری سے کام لیا، ہم نے کاشتکاری میں، زراعت میں، جو اس کے اصول ہوتے ہیں، ہر جگہ ہم نے ایمانداری سے کام لیا، لہذا ہمارے پاس اتنا غلہ نہیں پیدا ہوا۔ اب یہاں یعنی ایک نقطہ جو قابل توجہ ہے، قرآن مجید کا اعلان ہے کہ دنیا کا ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، ایمانداری پائی جاتی ہے، نیک اعمال کرنے والے ہیں، یہ قرآن مجید کا اعلان ہے۔ مگر جو معاشرے کا انداز ہے، جو معاشرے کا مشاہدہ ہے ہمارا، سماج میں جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔
بالکل، اب اس سے قبلہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ گھاٹے کا اور منافع کا جو تصور ہے دین کے پاس اور معاشرے کے پاس، وہ بالکل الگ تصور ہے۔
یقیناً ہم انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور ایک بات جو ہم یہاں کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایک مسلمان، اس کی نگاہ کیا ہونی چاہیے، اس کا معیار فائدے اور نقصان کا کیا ہونا چاہیے۔
صحیح،
ساری دنیا اسے فائدہ کہہ رہی ہے اور ساری دنیا ایمانداری کو نقصان سمجھتی ہے، لیکن قرآن مجید اس کے بالکل برعکس وہ اپنا معیار پیش کر رہا ہے۔ اور مسلمان کو اگر اللہ کے اوپر اس کا عقیدہ ہے، اگر قرآن مجید کے اوپر اس کا عقیدہ ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اور یقیناً مسلمان قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، یقیناً وہ پروردگار کی الوہیت کا قائل ہے، اس کی وحدانیت کا قائل ہے، تو اسے معیار جو ہے وہ اپنے سماج کو نہیں بنانا چاہیے، اسے معیار اپنے تجربات کو نہیں بنانا چاہیے، اسے معیار اپنے مشاہدات کو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ معیار قرآن مجید ہے، معیار پروردگار عالم کا کلام ہے، معیار قول خدا ہے، قول الہی ہے. یعنی خدا جسے فائدے میں کہے در حقیقت وہ فائدے میں ہے، خدا جسے نقصان میں کہے در حقیقت وہ نقصان میں ہے. یعنی ہمارے تجربات بالکل بیکار ہیں قرآن کے سامنے.
بے شک
اب یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے، میجورٹی یہ کہہ رہی ہے، معاشرہ یہ کہہ رہا ہے، تجربات یہ کہہ رہا ہے، اس کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کا معاشرہ جو بھی کہہ رہا ہو، آپ کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس انسان کو جس نے بےمانی سے کام لیا ہے اس کو فائدے میں سمجھ رہا ہو. قرآن کہتا ہے نہیں، ہمارا معیار الگ ہے، ہم اسے خسارہ میں دیکھ رہے ہیں. لہذا ہم تجربات کے بندے نہیں ہیں، ہم معاشرے کے بندے نہیں ہیں، ہم پروردگار کے بندے ہیں. لہذا پروردگار عالم جو معیار پیش کرے اس معیار پر ہمیں ہر انسان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس انسان کی زندگی کو ہم اگر دیکھیں تو قرآن کے معیار کے مطابق دیکھیں، قول الہی کے معیار کے مطابق دیکھیں، فرمان رسول کے معیار کے مطابق دیکھیں، فرمان اہل بیت کے معیار کے مطابق دیکھیں کہ اہل بیت کی نگاہ میں، پیغمبر کی نگاہ میں، پروردگار کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں آیا یہ فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے. ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں، دنیا والے کچھ بھی کہیں، اگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ فائدے میں ہے، ساری دنیا کہے کہ یہ نقصان میں ہے، اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں. اگر دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ نقصان میں ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ فائدے میں ہے، تو یہ انسان فائدے میں ہے. لہذا مسلمان کو اپنے مشاہدات، اپنے تجربات یا دنیا والوں کے تجربات کو معیار نہیں قرار دینا چاہیے، بلکہ مسلمان قرآن مجید کو معیار قرار دے. ایک بہت چھوٹی سی مثال اگر آپ اجازت دیں تو میں اور اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہ معیار قرآن مجید ہے، معیار اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز معیار نہیں ہے. کسی بھی شخص کی زندگی کو کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے، کسی بھی انسان کو یہ دیکھنے کے لیے کہ کامیاب ہے کہ یا نقصان میں ہے، معیار فقط قرآن مجید ہے، معیار فقط قول الہی ہے. مثال کے طور پر ایک لاش چوراہے کے اوپر پڑی ہے جس کا سر الگ ہے اور جسم الگ ہے. اگر آپ کسی گزرنے والے سے پوچھیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا مردہ ہے،
مردہ ہے.
آپ یہودی سے پوچھیں کہے گا مردہ ہے، عیسائی سے پوچھیں مردہ ہے، ہندو سے پوچھیں کہے گا مردہ ہے، مسلمان سے پوچھیں کہے گا مردہ ہے. سر و تن میں جدائی ہو گئی ہے، لہذا یہ مردہ ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے گئے ہیں، خبردار تم انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں سے
رزق پاتے ہیں،
اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پاتے ہیں. یعنی ساری دنیا اس انسان کو جس کے سر و تن میں جدائی ہے مردہ کہہ رہی ہے، مگر تنہا پروردگار ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے.
اگر راہ خدا میں
قتل کیا گیا ہے تو شہید راہ خدا جو ہے
وہ زندہ ہے،
یہ زندہ ہے. کس کی بات مانے انسان؟ ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ مردہ ہے، اکیلے پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں خدا کی بات کو ماننا ہے. لہذا اگر دنیا والے کسی کو بے ایمانی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ فائدے میں ہے، تو وہ معیار نہیں ہے. معیار قرآن ہے کہ فائدہ ایمانداری میں ہے، بے ایمانی میں نہیں ہے. فائدہ نیک عمل کرنے میں ہے، بدکرداری میں نہیں ہے.
بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور قبلہ، اگرچہ یہاں پہ جو کانسیپٹ قرآن مجید نے بیان کیا ہے گھاٹے کا، نقصان کا، یا اس کے مد مقابل فائدے کا، تو وہ جو معیار ہے بالکل ہمارے بہت سارے معاشروں میں، حتیٰ کہ اسلامی معاشروں کے اندر وہ معیار بالکل الٹ ہو چکا ہے، بدل چکا ہے. یعنی جہاں فائدہ ہوتا ہے اسے ہم نقصان سمجھتے ہیں، جہاں نقصان ہے حقیقت میں اللہ کے نزدیک اسے ہم فائدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں.
لیکن واقعی اگر ایک مسلمان ہے، ایک بندہ پروردگار ہے، تو اسے اپنی نگاہ کو تبدیل کرنا ہوگا. ہم معاشرے کی نگاہ سے اپنی چیزوں کا فیصلہ نہ کریں، بلکہ ہم قرآن کی نگاہ سے دیکھیں کہ قرآن کیا فیصلہ کر رہا ہے.
یقیناً ایک اور اہم گفتگو، چونکہ قبلہ ہمارے پاس ٹائم شاید نہ بچے تمام سوالات کے جواب کے لیے، زمانے کے حوالے سے پروردگار عالم نے والعصر یعنی عصر کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے. تو یہ زمانے کی جو اہمیت ہے، کیوں کو پروردگار نے زمانے کو جو ہے یہاں پہ پیش کیا ہے؟
دیکھیے، ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری زندگی کا ہے، ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، لیکن اگر ہم بغور کسی چیز کا تجزیہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہماری زندگی میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ ہمارا وقت ہے، وہ ہمارا زمانہ ہے. یعنی یہی زمانہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، یہ انسان کا قیمتی ہوتا ہے. پروردگار عالم نے انسان کو جو بھی زندگی دی ہے، جو بھی حیات دی ہے، جو بھی زمانہ دیا ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ،
جس زمانے میں بھی جو انسان زندگی بسر کر رہا ہے وہ اس کے لیے قیمتی ہے.
قیمتی ہے، ظاہر ہے کہ زمانہ واپس آنے والا نہیں ہے. یہ لمحات جو گزر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہی زمانہ بھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایک لمحہ گزر گیا، دوسرا لمحہ داخل ہوا. یعنی یہی زمانہ جو حال تھا یہ ماضی میں تبدیل ہو گیا، یہی جو مستقبل تھا یہ حال میں تبدیل ہو گیا. ہماری زندگی کا ایک ثانیہ، ایک سیکنڈ،
ایک لمحہ
کم ہو گیا. ایک لمحہ ہماری زندگی کے جب کم ہوا تو ہم نے ایک قدم اور موت کی طرف بڑھایا. یعنی پروردگار عالم انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ زمانہ جو ہم نے تم کو دیا ہے، یہ زمانہ تمہاری زندگی میں بڑی قیمت رکھتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس زمانے کو ہاتھ سے جانے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمانہ جو ہے وہ انسان کا گزر جائے اور انسان اس زمانے سے، اس وقت سے فائدہ حاصل نہ کر سکے. اس کی اہمیت کا اندازہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے کہ واقعی زمانہ انسان کے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے. یہ انسان کو جو وقت دیا گیا ہے، یہ فرصت جو انسان کو دی گئی ہے، وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے. یعنی ایک ایک سیکنڈ، مثال کے طور پر ایک بچہ ایک طالب علم جب امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے، اسے پرچے دیے جاتے ہیں، اس وقت اسے اندازہ ہوتا ہے، وہ ایک سیکنڈ کی سوئی کے اوپر بھی نگاہ رکھتا ہے کہ کتنے منٹ گزر چکے ہیں، کتنے سیکنڈ گزر چکے ہیں، کتنے منٹ ابھی باقی ہیں،
یعنی کتنے سوال میں نے حل کیے ہیں،
کتنا انسان کو اس وقت وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے.
جبکہ اس نے پورا سال جو ہے وہ ضائع کر دیا ہوتا ہے، گزار لیا ہوتا ہے، پتہ نہیں درس پڑھا نہیں پڑھا، لیکن وہاں پہ امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال کے اندر، وہ ایک
انسان زمانے کی قیمت کو پہچانتا ہے، وقت کی قیمت کو پہچانتا ہے، اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ کی سوئی جو ہے وہ کتنی قیمتی ہے ہمارے لیے. مثلا خود یہ سیکنڈ، اس کے لیے آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر ایک میل 86,000، 186,000 میل روشنی جو ہے وہ اپنا راستہ طے
سفر طے کرتی ہے
ایک سیکنڈ کے اندر. یعنی یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکشاف ماہرین نے کیا ہے، یہ وہ تجربات ہیں جو ماہرین نے ہمارے سامنے،
نور کی جو رفتار،
نور کی یہ رفتار ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر یہ 186,000 میل کا راستہ یہ نور جو ہے وہ طے کرتا ہے، یہ روشنی جو ہے وہ طے کرتی ہے. کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے. لہذا انسان کی زندگی میں وقت اتنی اہمیت رکھتا ہے. لہذا اگر یہ وقت انسان کا ضائع ہو جائے، یہ ٹائم انسان کا ضائع برباد ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ وقت دوبارہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. پروردگار کہہ رہا ہے اسی زمانے کی قسم، یہ زمانہ جو گزر رہا ہے، یہ زمانہ شہادت دے رہا ہے کہ دنیا کا ہر انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، سوائے ان لوگوں کے جو نیک کردار ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو حق کی اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں. لہذا سورہ والعصر سے ایک بہت ہی اہم نقطہ جو ایک انسان کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وقت کی اہمیت کا وہ اندازہ کرے. ایسا نہ ہو کہ انسان کا وقت، انسان کی زندگی، انسان کے ساتھ و ساعت، یہ جو ہے وہ برباد کر دے انسان معصیت میں،
یہ وقت گزر جائے اور پھر انسان کچھ عرصے بعد اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ اے کاش میں اپنی گزشتہ زندگی میں یہ کام کر لیتا، یہ نیک کام کر لیتا. یا مثلا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ سوچے کہ کاش میں صحیح تعلیم حاصل کر لیتا، اچھی طرح پڑھ لیتا، تو آج میں کسی اچھی پوسٹ پہ ہوتا. تو لہذا ہر میدان کے اندر وقت بہت قیمتی ہوتا
ہے. پروردگار عالم نے یہاں اسی لیے وقت کی قسم کھائی ہے.
یقیناً یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام رحمان کے، جس میں ہم سورہ والعصر کا تعارف پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان میں، اور سورہ والعصر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حاضر ہیں. یقیناً پروردگار عالم نے جو عصر کی قسم یا زمانے کی قسم کھائی ہے، اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی شاید ہو سکتی ہے کہ یہ زمانہ، یہ وقت اور یہ عصر جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم نے اس سے زیادہ فائدہ نہ اٹھایا تو ایسا نہ ہو کہ ایک وقت وہ آئے کہ ہم کفے افسوس ملتے ہوئے رہ جائیں اور وقت سے ہم صحیح فائدہ نہ اٹھا پائیں. چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ رضوی صاحب، گفتگو ہماری چل رہی ہے زمانے کے حوالے سے، آپ کو اس حوالے سے نقطہ اگر کوئی رہ گیا تو بیان فرمائیں، ورنہ میں پھر اگلا سوال کروں.
ہم سب سے زیادہ جو اس نقطے کی طرف اپنے ناظرین کو چاہتے ہیں کہ وہ توجہ فرمائیں وہ یہی ہے، وقت جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت ہی عظیم سرمایہ ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر انسان جو ہے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور اسے کافی افسوس ملنا پڑے. بعض مفسرین نے بعض بزرگوں کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک برف فروش کو برف بیچتے ہوئے دیکھا، تو دیکھا کہ وہ ایک انسان برف بیچ رہا ہے اور یہ آواز دے رہا ہے کہ رحم کرو اس شخص کے اوپر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے.
کیا کہ
رحم کرو اس شخص کے اوپر جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس برف فروش کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے آواز دے کر اپنے برف کو بیچ رہا ہے کہ رحم کرو اس شخص کے اوپر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، تو کہا کہ ہم سمجھے کہ والعصر کے معنی یہ ہے.
اچھا،
کہ زمانہ گزرتا چلا جائے اور انسان اس سے فائدہ
نہ اٹھائے.
انہوں نے کہا اس دن ہم سمجھے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر کے
معنی کیا ہے. کیا کہنا، کیا کہنا، سبحان اللہ. بہت ہی پیارا نقطہ، بہت ہی اچھا نقطہ ہے کہ واقعی ہم اپنی زندگی میں ہماری زندگی کا جو سرمایہ ہے، جو قیمت ہے ہماری زندگی کی، وہ وقت ہے. اور وہ وقت جو ہے وہ بالکل برف کی طرح جو ہے وہ گھلا جا رہا ہے اور پگھلا جا رہا ہے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت قیمتی شے ہے اور ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اس چیز کی طرف. قبلہ، ایمان اور عمل صالح کا ذکر پروردگار عالم نے اس سورہ میں کیا. پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس حوالے سے سوال کیا تھا اور آپ نے مفصل گفتگو کی تھی، تو اور کچھ اہم نکات اس حوالے سے اگر آپ بیان کرنا چاہیں ایمان اور عمل صالح کی اہمیت کے حوالے سے.
یعنی خسارے سے بچنے والے وہ افراد ہیں جن کے اندر یہ چار صفتیں پائی جاتی ہیں. ان میں سب سے پہلی صفت ہے ایمان، یقین. انسان پروردگار کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے، انسان پیغمبر خدا کے اوپر ایمان لے آئے، اور جو چیزیں پیغمبر کے اوپر نازل کی گئی ہیں ان کے اوپر ایمان لے آئے، قرآن کے اوپر ایمان لے آئے، قیامت کے اوپر ایمان لے آئے، جو چیز پیغمبر نے پیش کی ہے اس کے اوپر انسان ایمان لے آئے. لہذا ایمان کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، گویا ایمان کا وہ بیج انسان کے دل میں ہوتا ہے. اب یہی ایمان جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں ہوتا ہے، یہی ایمان انسان کو عمل صالح کے اوپر بھی آمادہ کرتا ہے. یعنی ایمان کے ساتھ جو عمل صالح کا ذکر کیا گیا وہ یہی کہ ایمان کا اثر جو ہے وہ عمل کی شکل میں آئے گا، کہ انسان نیک اعمال انجام دے گا. ورنہ اگر انسان سے نیک اعمال سرزد نہیں ہو رہے ہیں، انسان اچھے اعمال نہیں انجام دے رہا ہے، تو پھر اسے غور کرنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایمان کا بیج جسے اس نے اپنے دل میں بویا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بیج جو ہے وہ ختم ہو گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بیج جو ہے وہ دفن ہو گیا ہو،
ضائع ہو گیا ہو،
برباد ہو گیا ہو. لہذا ایمان جو ہے وہ انسان کو عمل کے اوپر آمادہ کرتا ہے. عمل صالح، اس کا بھی دائرہ بہت وسیع ہے. عمل صالح، قرآن مجید نے بھی کہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی صالحات کا لفظ آیا ہے، جمع کا لفظ آیا ہے، وہ بھی اس کے اوپر الف و لام ہے، یعنی ہر طرح کی نیکیاں. خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ جو ہر طرح کے نیک اعمال انجام دینے والے ہوں. یعنی انہیں ایک عمل کے اوپر، دو عمل کے اوپر، دس عمل کے اوپر اکتفا نہیں کر لینا ہے کہ بس ہم نے نیک اعمال کر لیے اور خسارے سے بچ جائیں گے اور فائدے میں رہیں گے، نہیں،
جتنا زیادہ ہو سکے
صالحات کا لفظ ہے،
جتنا زیادہ ہو سکے وہ نیکیاں انجام،
زیادہ سے زیادہ نیکیاں انسان انجام دے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، یعنی صالحات، نیک اعمال، یہ عمل صالح، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی یہ عمل صالح ہے، مثال کے طور پر، اور بڑے سے بڑا کام بھی وہ عمل صالح ہے. مثال کے طور پہ راستے میں سڑک کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، انسان ادھر سے گزر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ پتھر پڑا ہوا ہے اور گزرنے والے ادھر سے اس پتھر سے ٹکرا کر گر جائیں گے، انہیں نقصان پہنچے گا، انسان جو ہے وہ اس پتھر کو اٹھا کر کنارے پھینک دیتا ہے، یہ بھی عمل صالح ہے، یہ بھی صدقہ ہے، بعض روایات میں
صدقہ جاریہ قرار دیا،
اس طرح کے اعمال کو صدقات سے تعبیر کیا گیا. لہذا عمل صالح کا دائرہ بہت وسیع ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کے بڑے سے بڑے کام تک. مثلا یہی خاردار کانٹا پڑا ہوا ہے، فرض کیجیے ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، انسان اس کانٹے کو ہٹا دیتا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے احتمال یہ ہے کہ ادھر سے گزرنے والے جو ہے وہ اس سے ان کو نقصان پہنچے گا، انسان اس چیز کو جو ہے وہاں سے ہٹا دیتا ہے، تو یہ بھی عمل صالح ہے،
کسی حادثے سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے انسان کسی کو
یقیناً. یا مثلا فرض کیجئے کہ انسانوں کی ہدایت کا کام انجام دیتا ہے، لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ بھی عمل صالح ہے. تو وہی چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کے بڑے سے بڑے کام تک کو عمل صالح کہا جاتا ہے.
یقیناً انسان ایمان کے جو درجات ہیں اور اعمال کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی ایمان کا ابتدائی ترین درجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا غالباً پچھلے پروگرام میں، کہ انسان دل سے اسے قبول کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے، اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس ایمان کا اظہار کرے،
عمل کرے.
تو بس ایمان کے بھی درجات ہیں، اور اسی طریقے سے عمل صالح کے بارے میں جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی عمل صالح ہے اور بڑے سے بڑا عمل بھی عمل صالح ہے،
اور انسان کو چند نیک اعمال کے اوپر اکتفا نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ مثلا یہ نہیں کہ انسان فقط کہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں.
اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد ہیں کہ جو بعض نیک اعمال میں بہت زیادہ آگے ہیں لیکن بعض چیزیں بالکل انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں، ترک کی بھی ہیں، اور وہ یہی جس طرح آپ نے فرما رہا ہے، فرمایا کہ بس ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور کیا، پھر اور کیا چاہیے ہمیں.
قرآن مجید جو ہے وہ اسی لیے اس نے صالحات کا ذکر کیا ہے کہ ہم چند عمل کے اوپر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان اکتفا کر لے، بلکہ اسے اپنے اعمال کا دائرہ اور وسیع کرنا چاہیے.
بے شک بے شک. قبلہ، ایک اور اہم گفتگو اس سورے کے اندر، چونکہ آپ نے غالباً روایات کے سہارے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے دین اسلام کے اہم اور بنیادی ترین جو اساسی اصول ہیں وہ بیان کر دی ہیں، ان میں سے ایک ایمان ہے، دوسرا عمل صالح، تیسری چیز جو اس سورے کے بالکل آخر میں پروردگار نے بیان کی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کی تفسیر کیا ہے؟
دیکھیے کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی زندگی ہونا چاہیے، پہلی منزل پر خود صاحب ایمان ہو، دوسری منزل پر صاحب کردار ہو، تیسری منزل کے اوپر یہ نہیں کہ خود نیکیاں کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر اکتفا کر لیا، نہیں، یہاں تیسرا فریضہ جو ایک بندہ مومن کا ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں کو حق کی تلقین کرے، یعنی یہ اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی،
انفرادی زندگی سے نکل
کر معاشرتی زندگی کی طرف یہ اپنا
اور اس
قدم
کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرے،
جی، معاشرتی زندگی کی طرف یہ اپنے قدم کو اٹھائے کہ انہیں حق کی وصیت کرے.
صحیح،
حق کی وصیت کرے، حق بھی بہت ہی جامع لفظ ہے، وسیع لفظ ہے، قرآن مجید نے خود متعدد مقامات کے اوپر حق کے مصادیق بیان کیے گئے ہیں، کہیں توحید کو حق بیان کیا گیا ہے، کہیں عدل کو حق سے تعبیر کیا گیا ہے. لہذا ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو واقعے کے مطابق ہو اس کو حق کہا جائے گا، عدل ہو، امانت داری ہو، ہر وہ چیز جو ایک معاشرے کے لیے ترقی کا سبب ہے اس کا شمار حق میں ہوگا، یعنی واقعے کے مطابق جو چیزیں ہیں،
جو حقیقت کے حقیقت عین مطابق
عین مطابق ہوتی ہیں. لہذا ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ خسارہ سے بچنا چاہتا ہے، ایک انسان اگر گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے حق کی وصیت بھی کرنا ہوگا،
یقیناً
حق کی تلقین بھی کرنا ہوگا، لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کرنا ہوگا.
صحیح. یہاں پہ ہم حق کے حوالے سے انشاءاللہ جو آپ نے بھی گفتگو شروع کی ہے، ہمارے پاس ٹائم شاید کم رہ گیا ہے، تو ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پیام رحمان. انشاءاللہ مختصر سے ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک مرتبہ پھر. وقفہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ٹائم رہ گیا ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ سورہ والعصر کا تعارف کسی حد تک، جہاں جتنی ہماری استطاعت اور بضاعت ہے، اس کو مکمل کریں. تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف بغیر کسی تمہید کے. قبلہ رضوی صاحب، حق کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے کہ جہاں ایمان اور جہاں عمل صالح انسان کی زندگی کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہاں تیسری چیز اس کا تعلق انفرادیات سے نکل کے اجتماعیات میں پہنچ جاتا ہے. معاشرتی اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے اسلامی کہ انسان حق کی تلقین کرے،
حق کی تلقین کرتا رہے. یعنی ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سماج میں حق کی ترویج کرتا رہے، لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کرتا رہے.
حق کی بالادستی ہو.
جی، حق درحقیقت باطل کی ضد ہے، اور یہ حق جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوگا یہاں، جیسا کہ مفسرین نے نقل کیا ہے. مثلا ایک حق خدا، اس کی بھی تلقین کرتا رہے کہ حقوق الہی کیا ہیں، اور ایک حق بندگان خدا، ان کی طرف بھی لوگوں
جو
کو
حقوق العباد ہیں،
حقوق العباد ہیں، ان کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کرتا رہے، تاکہ باطل معاشرے میں سر نہ اٹھانے پائے. باطل سے مقابلے کے لیے مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق کی تلقین کرتا رہے، امر بالمعروف کرتا رہے، نہی عن المنکر کرتا رہے، تاکہ باطل جو ہے وہ سماج میں فروغ نہ پا سکے، باطل جو ہے وہ سماج میں آگے نہ بڑھ سکے. اور قرآن مجید نے اس کو بہت اہمیت دی ہے. جناب عیسیٰ کی زبانی اور جناب داؤد کی زبانی بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی ہے. اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جو حق کی تلقین نہیں کرتے تھے، یہ سماج میں جو برائیاں تھیں ان کو روکتے نہیں تھے، یہ لوگوں کو حق کی طرف متوجہ نہیں کرتے تھے. لہذا یہ اس گناہ کی بنیاد کے اوپر، ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے. لہذا مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کرتا رہے.
بے شک. اس کے بعد صبر بھی ہے.
جی، وتواصل بالصبر. اور اسی طریقے سے مومن جو ہے وہ صبر کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کرتا رہے، صبر کی بھی نصیحت کرتا رہے. ظاہر ہے کہ ایک بندہ مومن ہے، ایک بندہ مسلمان ہے، جب وہ قدم آگے بڑھائے گا تو اس سلسلے میں اسے مشکلات ہوں گی، اس سلسلے میں اسے بہت سی محرومیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سماج کی طرف سے کچھ فائدے جو ہیں وہ اس کو نہ ملیں گے، سماج کی طرف سے کچھ پابندیاں ممکن ہے اس کے اوپر عائد ہو جائیں. لہذا انسان یہاں اسے صبر کی تلقین کرتا رہے کہ وہ استقامت سے کام لے. البتہ صبر کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک صبر جو ہے وہ صبر علی الاطاعت ہے، اطاعت کے اوپر صبر کرنا، انسان پروردگار عالم کی اطاعت کرنے میں صبر سے کام لے، استقامت سے کام لے. ایک صبر اندل معصیت ہے، انسان کا دل مچل رہا ہے گناہ کرنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، تہمت لگانے کے لیے،
کوئی تمام مواقع جو ہے گناہ کے فراہم ہیں،
ایسی بات کہہ دے کہ لوگ جو ہیں وہ مثلا اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن اس وقت انسان صبر اندل معصیت، انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے، صبر سے کام لے اور معصیت سے اپنے کو بچا لے. یا صبر اندل بلا، مصیبت کے وقت جو ہے وہ انسان صبر سے کام لے. لہذا
مختلف مصیبتیں جو انسان پہ آتی ہیں،
انسان کے اوپر آتی ہیں، انسان
جانی مالی کوئی نقصان،
کوئی بھی نقصان اس طرح کا اگر وارد ہوتا ہے تو انسان کی زبان کے اوپر کوئی ایسا فقرہ نہ آئے کہ جو جس سے وہ نعوذ باللہ کوئی ایسی بات کہے جو پروردگار کی مرضی کے خلاف ہو. کوئی ایسا شکوہ اس کے زبان کے اوپر نہیں آنا چاہیے، بلکہ بلاؤں کے اوپر صبر کرنا چاہیے. لہذا صبر انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور انسان کو جس طریقے سے حق کی تلقین کرنا ہے اسی طریقے سے صبر کی بھی تلقین کرنا ہے، تاکہ مسلمان معاشرے میں یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ انسان جو ہے وہ صبر سے کام لے، استقامت سے کام لے.
یقیناً. اور شاید اسی لیے قبلہ قرآن مجید میں ایک آیت جو میرے ذہن میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو صبر کرنے والے جو 20 افراد ہیں وہ 200 افراد پر بھاری ہیں،
بھاری ہو جائیں گے،
جو کہ غیر صابر ہیں. یعنی گویا ایک صبر کرنے والا 10 غیر صابرین پر جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے. تو بس صبر کرنے والا انسان جس کے اندر استقامت زیادہ, اس کے اندر قدرت اور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے
یقیناً. اور وہ جب استقامت سے کام لے گا, صبر سے کام لے گا, تو پروردگار عالم کی بھی رحمت جو ہے وہ اس کے شامل حال ہوگی. آج جو سماج کی صورت حال ہے, مختلف ممالک میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے, مختلف ممالک میں فقط حق کی بنیاد کے اوپر, چونکہ وہ باطل کے مقابلے پہ ڈٹے ہوئے ہیں, باطل کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے ہیں, لہٰذا ان کو نابود کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں, دوسرے ممالک سے ان کو جو ہے وہ ان کا سپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ باطل جو ہے وہ سماج میں فروغ حاصل کرے. ایسے مسلمان جو ہیں وہ صبر سے کام لیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, صبر کی تلقین کرتا رہے.
بے شک, بہت بہت شکریہ قبلہ رضوی صاحب, استفادہ کیا آپ کی گفتگو سے. یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا اس گفتگو سے. انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے سورہ عصر کے بعد سورہ حمزہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے دوبارہ سے آپ کو ہم زحمت دیں گے. ناظرین, پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار, جہاں ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور ادعا کرتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں اور یقیناً ہم ایمان لے کے آئے ہیں, لیکن ہمیں اپنے اس دعویٰ کے لیے دلیل پیش کرنی ہوگی, اور وہ دلیل ہمارے اعمال صالحہ ہیں. اگر ہم نے اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے ایمان کو قوی کیا, تب ہمارا ایمان طاقتور ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ جہاں ایمان اور عمل صالح پہ ہماری توجہ ہے, تلقین حق اور تلقین صبر سے بھی ہم کام لیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے معزز مہمان کے ساتھ سورہ حمزہ کا تعارف لے کے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. من يرحم من لا ترحمه العباد.